بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے، اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو در حقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا और मेहरबानी करने वाला है।
सामीन रेडियो तहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं, हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज में आप सामीन ने सूरह मुबारक निसा की 150 से लेकर 152 तक की तिलावत और इन आयात का उर्दू तर्जुमा समात फरमाया। कारी थे अली अरबाबी। सामीन, हमारी ये नशरियात आप लाइव भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर हमारा पता है urdu.sehrtv.ir। वेबसाइट में रेडियो के ऑप्शन को क्लिक करें तो आपको लाइव नशरियात के ऑप्शन पर क्लिक करें और हमारी ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर प्रोग्राम समाप्त फरमाएं। सामीन, हमारी शाम की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ यूँ है। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सामीन समाप्त फरमाएंगे प्रोग्राम गिर्दो पेश, जिसमें आलमी ख़बरें, इंटरव्यू और तफसीली रिपोर्ट पेश की जाएगी। फिर तारीखी मालूमात पर मबनी हमारा रोज़ का सिलसिला होगा, यादों के झरोके। फिर नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी। फिर पेश किया जाएगा प्रोग्राम आसपास। उसके बाद अखबारात के जायज़े पर मबनी प्रोग्राम समाअत फरमाइएगा। आईना सहाफ़त, फिर मुकद्दस दिफा प्रोग्राम पेश किया जाएगा और नशरियात का आखिरी प्रोग्राम हालात हाज़रा पर मबनी अंदाज़े जहाँ होगा। सामिन, ये तो रही हमारी शाम की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब। वक्त हुआ है प्रोग्राम गिर्दो पेश का। जी सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश में सबसे पहले होंगी आलमी खबरें। स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथी गुलशन अब्बास नकवी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बाज़ अहम खबरों की सुर्खियां। सदर ईरान डॉक्टर हसन रूहानी ने सिपाही कुद्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को कौमी हीरो और सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए काबिल फ़ख्र शख्सियत करार दिया है। हिंदुस्तान में नए ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ किसानों की तहरीक जारी है। इस दरमियान बुध को किसान रहनुमाओं और हुकूमत के दरमियान सातवें दौर के मुज़ाकरात हो रहे हैं। और पाकिस्तान में कोरोना से मरने वालों की तादाद 10,000 से तजावज़ कर गई है। और अब पेश है ख़बरों की तफसील। सदर ईरान डॉक्टर हसन रूहानी ने सिपाही कुद्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को कौमी हीरो और सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए काबिल फ़ख्र शख्सियत करार दिया है। बुध को काबीना के इजलास से खिताब करते हुए सदर ईरान का कहना था कि एक दिन बाद ख़त्म हो जाने वाला साल अजीम जर्नैल की शहादत के गम में गुजरा, जिन्हें अमरीकी सदर, वजीर खारजा और दीगर अमरीकी हुकाम ने कत्ल कराया था। अलबत्ता बाज़ दूसरे अनासर भी सिपाही कुद्स के कमांडर के कत्ल में शरीक थे। सदर हसन रूहानी ने वाज़ेह किया कि ईरानी कौम को अपने इस अजीम जर्नैल के खून का इंतकाम लेने का पूरा पूरा हक हासिल है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शहीद कासिम सुलेमानी के जनाजे के जुलूसों में अवाम की तारीखी और पुरजोश शिरकत का जिक्र करते हुए सदर डॉक्टर हसन रूहानी ने कहा कि ट्रंप और सहूनी हुकूमत के वहमो गुमान में भी नहीं था कि पूरा ईरान, इराक, लुबनान और ये खिता जनरल कासिम सुलेमानी की याद मनाने के लिए सड़कों पर निकल आएगा। सदर ईरान ने कहा कि इराकी पार्लियामेंट में पास होने वाले अमरीकी फौजियों के इनखिला का बिल भी अमरीका की दहशतगर्द हुकूमत के मुंह पर जोरदार तमाचा था, ताकि वो ये जहन से निकाल दे कि इराक में उसके लिए कोई जगह बाकी है। उन्होंने कहा कि शहीद सुलेमानी आज भी जिंदा हैं और वो तारीख के जिंदा शहीद हैं, क्योंकि इस्तेकामती मुहाज उसी जोशो जज्बे से बल्कि पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ अपने रास्ते पर गामजन है। सदर ईरान का कहना था कि रवां ईस्वी साल ساری دنیا کے ملکوں کے لیے انتہائی سخت ثابت ہوا اور دنیا بھر کے ممالک اس سال کے آغاز میں کرونا جیسی وبا کا شکار ہوئے اور انہیں اقتصادی، ثقافتی اور معالجاتی شعبوں میں بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ صدر حسن روحانی نے رواں سال کے دوران نینو ٹیکنالوجی کے میدان میں ایران کی ترقی و پیش رفت کو قابل فخر قرار دیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ رہبر انقلاب اسلامی کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ہم پابندیوں کے دور کو عبور کر لیں گے اور ڈیجیٹل اکانومی اور نالج بیسڈ جیسے شعبوں میں دنیا کے ساتھ رقابت کے میدان میں داخل ہو جائیں گے۔ شہید قاسم سلیمانی کے وارث اسرائیل کے غاصبانہ اقدامات کو آگے بڑھانے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ یہ بات شہید قاسم سلیمانی کی بیٹی زینب سلیمانی نے المیادین ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی۔ سپاہ قدس کے شہید کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی بیٹی زینب سلیمانی نے کہا تھا کہ فلسطینی عوام یقین رکھیں کہ شہید قاسم سلیمانی کے وارث اسرائیل کے غاصبانہ اقدامات کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد اس فورس کے کمانڈر تھے جو فلسطینی کاس اور اس کے نام یعنی قدس کے نام سے منسوب ہے۔ زینب سلیمانی نے کہا کہ سرزمین فلسطین اور فلسطین کے عوام شہید قاسم سلیمانی کے لیے بڑی اہمیت کے حامل تھے اور آج ہم اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ فلسطینی استقامت و مزاحمت کے سبب صہیونیوں پر وحشت طاری ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے والد نے عراق، شام، فلسطین، لبنان اور ایران میں استقامتی نظریے اور جذبے کو عام کیا اور اسے اپنے خون سے سینچ کر مضبوط بنایا۔ زینب سلیمانی نے کہا کہ شہید قاسم سلیمانی ہر دل عزیز، ذہین، شجاع اور نڈر فوجی کمانڈر اور مرد میدان ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت مہربان دل کے حامل تھے اور یہی ان کی مقبولیت کا راز ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہید سلیمانی کا حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ کے ساتھ قلبی لگاؤ تھا اور ان کے درمیان برادرانہ تعلقات تھے۔ زینب سلیمانی کے مطابق شہید قاسم سلیمانی رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کو اپنی شہرگ حیات سمجھتے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہید قاسم سلیمانی نے شام اور ایران کا بیک وقت دفاع کیا اور ان کے لیے ایران، لبنان، شام، فلسطین اور یمن کے عوام میں کوئی فرق نہیں تھا۔ سامعین، عراق میں دہشت گرد گروہ داعش کو نیست و نابود کرنے میں شہید جنرل قاسم سلیمانی نے اہم کردار ادا کیا۔ عراق میں دہشت گردوں کے خلاف شہید جنرل قاسم سلیمانی کے کردار کے تناظر میں گفتگو کرتے ہوئے ہندوستان کے ممتاز تجزیہ نگار محمد احمد قاسمی کہتے ہیں،
دیکھیے، شہید قاسم سلیمانی نے عراق کو ایک طرح سے تقسیم سے بچایا اور جس طرح سے داعش کو امریکہ اور اسرائیل نے پوری مدد کے ساتھ باقاعدہ کچھ علاقوں پر قبضے کرا دیے گئے تھے اس سے آزاد کرایا۔ اور عراق میں میں چونکہ شروع سے عراق کے حالات جاتا رہا ہوں اور جنگ بھی میں نے کور کی ہے 2003 میں اور اس کے بعد بھی میں نے سفر کیے ہیں، تو اس میں جس طرح سے امریکہ کے لوگ آئے تھے جس مقصد سے، اس مقصد کو وہ حاصل نہیں کر سکے۔ وہ مقصد ان کے دو بہت اہم تھے، ایک تو پرماننٹ فوجی بیسز اڈے بنانا چاہتے تھے جس کو وہاں کی پارلیمنٹ نے اجازت نہیں دی، اور وہاں وہ تیل پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اس کو بھی اجازت نہیں دی۔ تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب جیسے ملک اس بات سے وہ پریشان ہے کہ ایک نیا ایران ایک طرح سے پیدا ہو عراق کی شکل میں، اور یہ حقیقت ہے۔ میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں کہ ایران اور عراق کی دوستی ایک زمانے میں امریکہ اور کینیڈا کی دوستی کی مثال دی جاتی تھی، پرامن بارڈر ایریا، کوئی تناؤ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت دنیا میں نزدیک ترین جو ملک دوستی کے لحاظ سے ہو سکتے ہیں وہ ایران اور عراق ہیں، اور اس میں بڑا رول، بہت اہم رول شہید قاسم سلیمانی کا رہا ہے۔ چونکہ اور اس وقت جو جس طرح سے شہید کیا گیا دونوں ملکوں کے اہم لوگوں کو شہید قاسم سلیمانی اور ابو مہندی المہندس, ان اس سے اور نزدیکیاں بڑھی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں امریکہ کے پیر اکھاڑنے کے لیے عراق سے یہ ایک ان کے نظر میں تو انہوں نے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کی کمزور کرنے کی, لیکن اس سے اور مضبوط ہونے ملتی ہے.
ہندوستان میں نئی زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک جاری ہے. اس درمیان بدھ کو کسان رہنماؤں اور حکومت کے درمیان ساتویں دور کے مذاکرات ہو رہے ہیں. ہندوستانی میڈیا کے مطابق دو گھنٹے سے جاری مذاکرات کے بعد کھانے کا وقفہ ہوا, جس کے بعد مذاکرات دوبارہ شروع ہوئے ہیں. اس سے پہلے دونوں جانب سے چھ دور کے مذاکرات انجام پا چکے ہیں, لیکن دونوں ہی فریقوں کی جانب سے اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹنے کے باعث مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا ہے. کسانوں کا کہنا ہے کہ تینوں زرعی قوانین واپس لیے جائیں اور ایم ایس پی کے بارے میں قانون وضع کیا جائے, لیکن حکومت کا کہنا ہے کہ وہ قوانین واپس نہیں لے گی. البتہ ایم ایس پی کے بارے میں تحریری ضمانت دینے کے لیے تاہم اس پر قانون سازی نہیں ہوگی. کسانوں کے احتجاجی مظاہرے گزشتہ تین مہینے سے پنجاب اور ہریانہ میں جاری تھے, لیکن حکومت کی جانب سے کوئی توجہ نہ دیے جانے کے بعد کسانوں نے مختلف ریاستوں خاص طور پر پنجاب اور ہریانہ سے دہلی کی جانب مارچ کیا, اور اب وہ دہلی کی سرحدوں پر گزشتہ ایک ماہ سے زائد عرصے سے دھرنے پر بیٹھے ہیں. اس درمیان اطلاعات ہیں کہ دہلی بارڈر شدید سردی میں دھرنے پر بیٹھے ایک اور کسان کا انتقال ہو گیا ہے. ہندوستان سے برطانیہ آنے والے نئے کرونا وائرس کے 20 کیسز کا پتہ لگنے کے بعد ملک میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے. ہندوستان کی سرکاری خبرساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق برطانیہ میں پھیلے نئے کرونا وائرس سے کم از کم 20 کیسز کا ہندوستان میں بھی پتہ لگا ہے, اور حکومت نے ہر طرف الرٹ جاری کر دیا ہے. جو مسافر برطانیہ سے ہندوستان پہنچے ہیں ان کی سخت اسکریننگ ہو رہی ہے. حالانکہ برطانیہ سے آنے والی پروازوں پر گزشتہ 22 دسمبر سے ہی پابندی عائد کر دی گئی تھی. ہندوستان کے شہری ہوا بازی کے وزیر نے منگل کو اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ کرونا وائرس کے نئے اسٹرین کے پیش نظر برطانیہ سے آنے والی پروازوں پر پابندی 7 جنوری تک بڑھا دی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ پابندی 7 جنوری تک جاری رہے گی, اس کے بعد بتدریج پروازیں شروع کی جائیں گی جس کی اطلاع بعد میں دی جائے گی. پاکستان میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی ہے. پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں مزید 55 افراد کے انتقال کر جانے کے بعد ملک میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 10,047 ہو گئی ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس عرصے کے دوران 4,619 افراد صحت یاب ہوئے, اور اس طرح کورونا سے شفا یاب ہونے والوں کی تعداد 4,30,000 سے زائد ہو چکی ہے. پاکستان میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران 2,155 نئے مریضوں کے اندراج کے بعد کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 4,77,240 بتائی جاتی ہے. صوبہ سندھ کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہے, جہاں پچھلے 24 گھنٹے میں 1,100 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا, جس کے بعد اس صوبے میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 2,14,000 کے قریب پہنچ گئی ہے. پاکستان کی ایک عدالت نے ملک کے سابق وفاقی وزیر اور اپوزیشن جماعت مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کو ایک روزہ راہداری ریمانڈ کی منظوری دے دی ہے. رپورٹ کے مطابق آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں گرفتار پاکستان کے سابق وفاقی وزیر کو بدھ کے روز اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش کیا گیا. آمدنی سے زائد اثاثہ جات کیس میں خواجہ آصف کی جانب سے پیش کردہ جوابات نیب لاہور کو مطمئن نہیں کر سکے, جس کے بعد نیب کی ٹیم نے 29 دسمبر کو اسلام آباد سے انہیں گرفتار کیا تھا. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے مختصر سماعت کے بعد سابق وفاقی وزیر کو لاہور کی احتساب عدالت میں پیش کرنے کے لیے ایک روز راہداری ریمانڈ کی منظوری دے دی ہے. ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف اور قطر کے وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے ہونے والی ٹیلی فونی گفتگو میں علاقائی حالات اور دو جانبہ روابط کا جائزہ لیا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے قطر کے وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کے ساتھ ہونے والی ٹیلی فونی گفتگو میں علاقے میں امن و امان کی برقراری کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے اور امریکی اقدامات کے علاقے پر پڑنے والے خطرناک اثرات کا جائزہ لیا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں اغیار کی مداخلت کے بغیر علاقے میں امن و امان کی بحالی کے لیے علاقے کے تمام ملکوں کی شراکت سے متعلق ایران کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں امریکہ کی مشکوک حرکتوں اور سازشی ذہنیت کے پیش نظر ہر قسم کی مہم جوئی کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوگی۔ روس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ روس کا دفاعی تعاون عالمی قوانین کی بنیاد پر ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے اسپوتنک کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ روس خطے میں امن و استحکام اور اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کے دائرے میں ایران کے ساتھ دفاعی تعاون کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ روسی وزیر خارجہ نے ایران کے خلاف اقوام متحدہ کی ہتھیاروں کی پابندی کے خاتمے پر مبنی سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایران کو ملکی دفاع کے سلسلے میں ہتھیار خریدنے کا حق حاصل ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ جہاد اسلامی فلسطین نے غزہ میں مزاحمتی تنظیموں کی مشترکہ مشقوں کو باہمی اتحاد و یکجہتی کا باعث قرار دیا ہے۔ فلسطینی خبرساں ایجنسی کے مطابق جہاد اسلامی کے ترجمان داؤد ابو شہاب نے کہا ہے کہ ان مشقوں نے اسرائیل کو واضح پیغام دیا ہے کہ اگر اس نے غزہ پر حملے کی کوشش کی تو اسے استقامتی محاذ کے مشترکہ کمانڈ سینٹر کی جانب سے سخت جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ استقامتی قوتوں کا محاذ حالیہ برسوں کے دوران اپنی طاقت کو بڑھانے اور صلاحیتوں میں اضافہ کرنے میں مصروف رہا ہے اور ہم ہر طرح کی صورتحال کے مقابلے کے لیے آمادہ ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
شکریہ گلشن نقوی۔ اور سامعین، اب ریڈیو تہران کی تفصیلی رپورٹ۔ امریکہ میں کرونا کے پھیلاؤ کی انتہائی ابتر صورتحال اور اسپتالوں میں ایڈمٹ ہونے والوں کی تعداد میں بے تحاشا اضافے نے اس ملک کے اسپتالوں کو مشکل حالات سے دوچار کر دیا ہے، اور آکسیجن کے وسائل کی کمی کے باعث اسپتالوں کی انتظامیہ داخلی سطح پر المیہ رونما ہونے کا اعلان کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ سی این این نے ریاست کیلیفورنیا کے میڈیکل خدمات کے شعبے کی سربراہ کرسٹینا گہری کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ بعض اسپتالوں کو آکسیجن کی فراہمی کے سلسلے میں میڈیکل ساز و سامان کے اسٹرکچر کے مسائل کا سامنا ہے، اور یہ چیز ملکی سطح پر ایک المیہ بن کر سامنے آ رہی ہے۔ کرسٹینا گیلی نے مزید کہا کہ لاس اینجلس کے کم سے کم 5 ہسپتالوں میں کرونا وائرس کے شکار نازک حالت میں مبتلا مریضوں کو آکسیجن کی فراہمی کی مشکل باعث بنی ہے کہ مذکورہ صورتحال کا اعلان کرتے ہوئے زیر علاج مریضوں کو آکسیجن مشین سے الگ کر دیا جائے اور انہیں آکسیجن کی فراہمی روک دی جائے۔ اس وقت لاس اینجلس کے ہسپتالوں میں کرونا کے 7,000 سے زیادہ مریض زیر علاج ہیں، جن میں سے صرف 1,400 مریضوں کو اسپیشل وارڈ میں رکھا گیا ہے۔ کرونا کے پھیلاؤ نے امریکہ میں ایسا بحران کھڑا کر دیا ہے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور اس وائرس کے تیزی سے پھیلاؤ میں حکومت کی نااہلی کا زیادہ دخل رہا ہے۔ امریکہ اس وقت ان ممالک میں سرفہرست ہے جو کرونا کے پھیلاؤ کا شکار ہیں۔ کرونا کی روک تھام کے سلسلے میں امریکی حکومت کے نامناسب اقدامات کے باعث ٹرمپ کو سخت تنقیدوں کا سامنا ہے۔ امریکہ میں کرونا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 3,46,500 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ اب تک 19,09,77,000 سے زائد افراد کرونا میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس درمیان امریکی ریاست کلاراڈو میں نئے کرونا وائرس میں مبتلا مریض ملنے کی اطلاعات ہیں۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ریاست کلاراڈو کے گورنر جارڈ پولیس نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ اس ریاست کے صدر مقام ڈینور کے جنوب مشرقی علاقے میں ایک 20 سالہ نوجوان نئے کرونا وائرس میں مبتلا پایا گیا ہے۔ نیا کرونا وائرس برطانیہ سے شروع ہوا ہے، جس کے باعث یورپ میں تشویش بڑھ گئی ہے۔ سامعین، یہ تھی ریڈیو تہران کی تفصیلی رپورٹ، اور اسی تفصیلی رپورٹ کے ساتھ پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ پروگرام کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور مطلع فرمائیے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس، ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کے خدمت میں ہے۔ انشاءاللہ آپ کی آرا کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 10 دے 15 جمادی الاول اور 30 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پندرہ جمادی الاول سن 38 ہجری قمری کو ایک روایت کے مطابق فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی مدینہ میں ولادت ہوئی۔ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے تھے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام عبادت، مہربانی، تواضع اور عوام کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں اپنے زمانے میں سب سے آگے تھے۔ آپ عبادت اور شبیداری میں ہمیشہ مشغول رہتے تھے، اور بہت سجدے کرنے کی وجہ سے آپ کا لقب سجاد پڑ گیا، جس کے معنی بہت زیادہ سجدے کرنے والے کے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے انقلاب عاشور کے بعد، جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے حق و انصاف قائم کرنے کے لیے کربلا میں برپا کیا تھا، اس انقلاب کا پیغام امت مسلمہ تک پہنچایا اور بہت سے مواقع پر امویوں کے مظالم کو آشکار کیا۔ آپ واقعہ کربلا کے بعد 35 سال تک زندہ رہے، اور روایات کے مطابق اموی حکمراں ہشام بن عبد الملک نے آپ کو شہید کیا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی عرفانی دعاؤں کے مجموعے کا نام صحیفہ سجادیہ ہے۔ یہ کتاب اہم عرفانی اور اخلاقی کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ پندرہ جمادی الاول سن 1230 ہجری قمری کو تحریک تحریم تمباکو کے قائد اور عظیم مصلح و فقیہ آیت اللہ مرزا حسن شیرازی، المعروف مرزا بزرگ شیراز میں پیدا ہوئے۔ مرزا شیرازی غیر معمولی ذہانت کی وجہ سے 20 سال کی عمر میں ہی درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ مرزا شیرازی دینی اور معاشرتی میدانوں کے علاوہ سیاسی مسائل پر بھی گہری نظر رکھتے تھے۔ ان کا اہم ترین سیاسی کارنامہ انگریز سامراج کے خلاف چلائی جانے والی تحریک تحریم تمباکو ہے، جس کے ذریعے انہوں نے ایرانی معیشت پر انگریزوں کے بڑھتے ہوئے اثرات کو ختم کیا۔ ایران کے ڈکٹیٹر بادشاہ ناصر الدین شاہ قاجار نے ایرانی تمباکو کی کاشت اور تجارت کا لائسنس ایک برطانوی کمپنی کو واگزار کر دیا تھا، جس کے بعد ایران کے شہروں میں انگریزوں نے اپنے مراکز قائم کیے۔ مرزا شیرازی اور دیگر آگاہ و بیدار علماء اس سامراجی سازش کو بھانپ گئے اور ایران بھر میں تحریک چلائی۔ بالآخر مرزا شیرازی نے تمباکو کی ہر قسم کی مصنوعات کے حرام ہونے کا فتویٰ جاری کیا، جس کا نتیجہ وسیع عوامی احتجاج اور انگریزوں کا ایران سے فرار تھا۔ دسمبر سن 1835 کو امریکی مصنف مارک ٹوین پیدا ہوئے۔ وہ تصنیف کا کام شروع کرنے سے پہلے ایک پریس میں کام کرتے تھے، لیکن تصنیف کے کام سے انہیں زیادہ دلچسپی تھی۔ مارک ٹوین نے بچوں کے لیے بہت سی کہانیاں لکھیں۔ اپنی عمر کے آخری حصے میں وہ غربت اور تنگ دستی کا شکار ہو گئے، اور اسی حالت میں سن 1910 میں بستر علالت پر ان کا انتقال ہوا۔ تیس دسمبر سن 1944 عیسوی کو معروف فرانسیسی ادیب و مصنف رومین رولان کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1866 میں پیدا ہوئے تھے۔ رومین رولان نے ناولوں اور ڈراموں کے علاوہ دنیا کی اہم اور مشہور شخصیات کے حالات زندگی بھی لکھے ہیں۔ جن شخصیات کے حالات زندگی انہوں نے لکھے ہیں ان میں ٹالسٹائے، مائیکل اینج اور بیتھوون شامل ہیں۔ رومین رولان کو سن 1915 میں ادب کے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ تیس دسمبر سن 1947 عیسوی کو دو صہیونی تنظیموں کے مسلح دہشت گردوں نے فلسطین کے قصبے بلد الشیخ میں ایک مشترکہ کارروائی انجام دی۔ اس وحشیانہ کارروائی میں فلسطینیوں کے گھروں کو آگ لگا دی گئی اور 60 فلسطینی اپنے گھروں کے اندر شہید ہو گئے۔ اسی روز یرگون نامی صہیونیوں کے ایک اور دہشت گرد گروہ نے دو مزید کارروائیاں انجام دیتے ہوئے فلسطینیوں پر بموں سے حملے کیے، جس سے 17 فلسطینی شہید اور دسیوں زخمی ہو گئے۔ سن 1947 کے اواخر اور 1948 کے اوائل میں صہیونیوں نے فلسطینیوں پر حملے تیز کر دیے، جن کا مقصد فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنا اور مئی سن 1948 میں غاصب صہیونی حکومت کے قیام کا راستہ ہموار کرنا تھا۔ دس دے سن 1357 ہجری شمسی کو ایران کے مقدس شہر مشہد اور دیگر شہروں میں پہلوی حکومت کے خلاف مظاہرے کرنے والوں کو خاک و خون میں غلطہ کر دیا گیا۔ مشہد کے اعلی فوجی عہدیدار کے حکم پر لوگوں پر ٹینکوں سے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں اس وقت کی اخباری رپورٹوں کے مطابق 200 افراد شہید اور 2000 زخمی ہو گئے۔ اسی دن کرمانشاہ میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان ہونے والی جھڑپ میں 100 افراد شہید اور 400 زخمی ہوئے۔ قم، ہمدان، ملائر، لنگرود، اردبیل، رشت، شیراز، گرگان، لار، خرم آباد، بروجرد، ورامین اور پلدختر شہروں میں ہونے والے مظاہروں میں بھی سینکڑوں افراد شہید اور زخمی ہوئے۔ دارالحکومت تہران میں گزشتہ دنوں کی طرح عوام اور سرکاری اہلکاروں کے درمیان 10 دے کو جھڑپ ہوئی اور کئی سرکاری عمارتوں کو آگ لگا دی گئی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروں کے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے جگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیے ہمارا ہفتہ وار پروگرام آس پاس
سامعین ہم پروگرام آس پاس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے آج کے پروگرام میں ہم گزشتہ برس فلسطین اور شام میں رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا سن 2020 میں فلسطین پر ڈونالڈ ٹرمپ بنیامین نیتن یاہو اور بعض عرب ممالک کے حکام کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات اثر انداز ہوتے رہے جنوری سن 2020 سے نسل پرستانہ سینچری ڈیل پر عمل درآمد کا آغاز مغربی کنارے کے بعض حصوں کو مقبوضہ فلسطین میں شامل کرنے پر مبنی اسرائیل کی کوشش اور بعض عرب ممالک کا اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات معمول پر لانا غیر ملکی سربراہوں کے ایسے اقدامات تھے جو سن 2020 میں فلسطین پر اثر انداز ہوئے انہی اقدامات کے پیش نظر فلسطینی گروہوں نے اپنے اختلافات بالائے طاق رکھتے ہوئے قومی اتحاد کی جانب قدم بڑھایا اور بیروت سمیت مختلف مقامات پر اجلاس بلائے جن میں 14 سیاسی جماعتوں کے سربراہوں اور سیکرٹری جنرلز نے شرکت کی لیکن فلسطین کی خود مختار انتظامیہ نے دوسری جماعتوں کے ساتھ ہونے والے سمجھوتوں کی پابندی نہیں کی اور نومبر 2020 میں دوبارہ اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی تعاون اور مذاکرات شروع کرنے کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کر دیا۔ فلسطینی خود مختار انتظامیہ نے ایسی حالت میں یہ فیصلہ کیا کہ جب ایک جانب صہیونی حکومت نے سارا سال فلسطین پر وقتاً فوقتاً اپنے حملوں کا سلسلہ جاری رکھا اور دوسری جانب حتی اسرائیل کے ساتھ عرب ممالک کے تعلقات معمول پر آنے کے باوجود فلسطینیوں پر اس حکومت کے مظالم میں شدت پیدا ہوئی۔ صہیونی حکومت حتی کرونا کے پھیلاؤ کے باوجود 14 برس پر محیط غزہ پٹی کے محاصرے کو ختم کرنے پر تیار نہیں ہوئی۔ حالانکہ غزہ کے ہسپتال اور طبی مراکز کو میڈیکل ساز و سامان کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ فلسطین کی خود مختار انتظامیہ کا یہ فیصلہ فلسطینی جماعتوں کے درمیان پھر سے اختلافات اور دوریاں پیدا ہونے کا سبب بنا ہے۔ سن 2020 میں شام میں امن و امان برقرار رہا، صرف شمالی علاقوں میں امریکہ، ترکی اور کرد ملیشیا کے رویے کی وجہ سے بدامنی کے واقعات پیش آئے۔ امریکہ کرد ملیشیا کی حمایت کے ذریعے شام کے شمالی علاقوں کا تیل چوری کرنا چاہتا تھا۔ امریکہ کی ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر لینڈسے گراہم نے کہا کہ شام کی سیرین ڈیموکریٹک فورسز STF کے کمانڈر جنرل مظلوم عبدی نے انہیں بتایا ہے کہ ایک امریکی کمپنی اور سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے شام کے شمال مشرقی علاقے میں واقع آئل فیلڈز کے سلسلے میں ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں، جسے امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو کی حمایت بھی حاصل ہے۔ امریکہ اور سیرین ڈیموکریٹک فورسز STF نے کہا ہے کہ اس سمجھوتے کا مقصد ان آئل فیلڈز کی جدید کاری ہے، لیکن در حقیقت ان کا مقصد شام کی حکومت کے اقتصاد کو نقصان پہنچانا اور کرد ملیشیا کی مالی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا ہے۔ شام کے شمال مشرق میں کردوں کے زیر قبضہ علاقے سے روزانہ 45,000 بیرل تیل نکالا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ، کرد ملیشیا، ترکی اور اس سے وابستہ دہشت گردوں نے سن 2020 میں شام کے شمالی علاقوں پر مسلسل حملوں اور اپنے زیر قبضہ علاقوں میں پانی کی سپلائی منقطع کرنے کے ذریعے ان علاقوں کے عوام کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا کیں۔ ترکی کے فوجیوں اور اس کے ایجنٹوں نے شدید گرمی کے موسم میں راس العین کے مضافات میں واقع الوق کے مقام سے الحسکہ اور ارد گرد کے شہروں کو سپلائی کیے جانے والے پانی کی لائن کاٹ دی، جس کی وجہ سے تقریباً 10 لاکھ افراد پینے کے پانی سے محروم ہو گئے۔ ترکی نے یہ اقدام ایسی حالت میں انجام دیا کہ جب شام کو بھی دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح کورونا کے پھیلاؤ کا سامنا تھا اور کورونا کے مقابلے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھا جانا ہے۔ شام میں یونیسیف کے نمائندے فران ایکتا نے اس بارے میں کہا کہ ایسی حالت میں کہ جب دنیا کورونا کے مقابلے کی تگودو کر رہی ہے، الوک سے پانی کی سپلائی کا منقطع کیا جانا بچوں اور ان کے خاندان کے دوسرے افراد کے لیے خطرہ بن چکا ہے، کیونکہ کورونا کے مقابلے کے لیے ہاتھوں کا پانی اور صابن سے دھویا جانا ضروری ہے۔ ترکی اور امریکہ کی مداخلت پسندی پر مبنی پالیسیاں جاری رہنے کے بعد شام کے شمالی علاقوں کے خانہ بدوشوں نے ان مظالم کے مقابلے کے مقصد سے ایک سپاہ تشکیل دی۔ انہوں نے ان علاقوں میں امریکہ اور کرد ملیشیا کے قبضے کے خاتمے کا مطالبہ کیا اور وہ شام کے نظام کے تحت عرضی سالمیت کے خواہاں ہیں۔ شام کے خانہ بدوشوں نے قابضوں کے مقابلے کے لیے مسلح استقامت کو اپنا نصب و لین بنا لیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سن 2021 میں بھی شام کے شمالی علاقوں میں بدامنی کے واقعات رونما ہوں گے اور غیر ملکی قبضے کے خلاف شام کے خانہ بدوش بھرپور کردار ادا کریں گے۔ سن 2020 میں شام میں رونما ہونے والا ایک اہم واقعہ 19 جولائی کو پارلیمانی انتخابات کا انعقاد تھا۔ سن 2012 عیسوی میں ہونے والے ریفرینڈم کے بعد یہ تیسرے پارلیمانی انتخابات تھے۔ 26 فروری 2012 میں شام کے آئین کے بارے میں ریفرینڈم کا انعقاد عمل میں لایا گیا تھا۔ نئے آئین کے مطابق شام میں ہر 4 سال کے بعد پارلیمانی انتخابات ہوتے ہیں۔ آئین میں ترمیم کے بعد اولین پارلیمانی انتخابات 2012 میں ہوئے تھے۔ اس کے بعد 13 اپریل 2016 میں پارلیمانی انتخابات کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ تیسرے انتخابات 2020 کو ہونا تھے، لیکن کرونا پھیلنے کی وجہ سے یہ انتخابات 20 مئی تک ملتوی ہو گئے۔ 20 مئی کو بھی یہ انتخابات نہ ہو سکے اور 19 جولائی تک ملتوی کر دیے گئے۔ شام کی پارلیمنٹ میں 250 نشستیں ہیں۔ 8000 افراد نے پارلیمانی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، جن میں سے 1658 مرد اور 200 خواتین کو امیدوار کے طور پر کھڑا ہونے کا اہل قرار دیا گیا۔ ان انتخابات میں صرف شام میں مقیم شہریوں کو حصہ لینے کی اجازت تھی۔ شام میں یہ پارلیمانی انتخابات ایسی حالت میں منعقد ہوئے کہ جب امریکہ قیصر ایکٹ پر عمل درآمد کے ذریعے شام کی حکومت اور عوام پر زیادہ سے زیادہ اقتصادی دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شام میں 2016 میں منعقد ہونے والے پارلیمانی انتخابات کی نسبت 2020 کے پارلیمانی انتخابات میں 2 نمایاں خصوصیات تھیں۔ ایک خصوصیت یہ تھی کہ یہ انتخابات شام کے تمام صوبوں میں منعقد ہوئے اور اس ملک کے تقریباً 95% رقبے کی حدود میں ہوئے، اور دوسری خصوصیت یہ تھی کہ حکمران باس پارٹی سے تعلق رکھنے والے اراکین پارلیمنٹ کو منتخب کیا گیا منسوب نہیں۔ ووٹنگ کا ٹرن آؤٹ 33% تھا، اور عوام نے کورونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر کم تعداد میں انتخابات میں حصہ لیا۔ ان انتخابات میں باس پارٹی اور اس کے اتحادیوں نے 250 میں سے 177 نشستیں حاصل کیں۔ شام کے وزیر خارجہ ولید المعلم کی وفات بھی 2020 میں اس ملک میں رونما ہونے والا ایک اہم سیاسی واقعہ تھا۔ ولید المعلم 2006 سے مسلسل 14 برس تک شام کے وزیر خارجہ رہے۔ ولید المعلم کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ وہ مشکل وقت بھی شام اور بشار اسد کے وفادار رہے۔ انہوں نے بحران کے دوران بھی اپنا موقف نہیں بدلا۔ 2011 میں اس ملک میں بحران شروع ہونے کے بعد بہت سے وزیروں کا تبادلہ کیا گیا، لیکن ولید المعلم بدستور اس ملک کے وزیر خارجہ رہے۔ ولید المعلم کی وفات کے بعد شام کے صدر بشار اسد نے ولید المعلم کے نائب فیصل مقداد کو وزارت خارجہ کا قلمدان سونپ دیا، اور اقوام متحدہ میں شام کے نمائندے بشار جعفری کو نیا نائب وزیر خارجہ بنا دیا۔ 66 سالہ فیصل المقداد وزارت خارجہ کا قلمدان سنبھالنے سے پہلے بھی وزارت خارجہ میں 26 سال تک کام کر چکے ہیں۔ المقداد کو 2003 میں اقوام متحدہ میں شام کا مستقل نمائندہ مقرر کیا گیا تھا۔ وہ 2006 سے اب تک شام کے نائب وزیر خارجہ کے عہدے پر تھے۔ فیصل المقداد وزیر خارجہ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر ایران آئے، اور انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام سے ملاقاتیں اور مذاکرات کیے۔ المقداد کی جانب سے پہلے غیر ملکی دورے کے لیے تہران کا انتخاب کیا جانا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات قائم ہیں، اور شام کے نئے وزیر خارجہ کے دور میں یہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
ابھی آپ سامعین پروگرام آس پاس سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین خدمت میں طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے۔ پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ خراسان کی سرخی ہے، ایران کی رگوں میں امید کا ڈوز۔ روزنامہ اطلاعات نے سرخی لگائی ہے، عراقی عدالت بہت جلد جنرل سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کے قتل کے ذمہ داروں کو سزا سنا دے گی۔ ڈیلی سبا نے سرخی لگائی ہے، سائبر حملے کی کشیدگی میں اضافہ، روس نے جرمن فوجی اور انٹیلیجنس افسروں کو بلیک لسٹ کر دیا۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ کیہان کی تفصیلی خبر ہے کہ ایران میں کرونا ویکسین کے کلینیکل ٹیسٹ کا آغاز، ایران کے لیے افتخار، دنیا حیرت میں۔ دنیا بھر میں مشکل سے ہی کوئی تصور کر سکتا تھا کہ چند ترقی یافتہ ممالک کے شانہ بشانہ ایرانی سائنسداں بھی کورونا کی بھیانک اور انوکھی بیماری کے ویکسین کو ٹیسٹ اور پیداوار کے مرحلے تک پہنچا سکیں گے۔ گزشتہ روز ایرانی سائنسدانوں نے اپنی ہمت، عزم و ارادے کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا بھر کو حیرت زدہ کر دیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایگزیکٹو فاؤنڈیشن کے سربراہ کی بیٹی طیبہ مخبر نے پہلا ویکسین لگوایا اور پہلے دن باقی دو رضاکارانہ طور پر ٹیسٹ میں شامل ہونے والے افراد کا تعلق ویکسین تیار کرنے والی کمپنی کے اعلی عہدیداروں سے ہی تھا۔ ایران کے وزیر صحت نے بتایا کہ یہ دکھاتا ہے کہ جو چیز ہم ایرانی عوام کو پیش کریں گے ہمیں خود اس پر مکمل بھروسہ ہے۔ القصص العربی کی سرخی ہے، حالات معمول پر لانے کا سال اور اس پر توجہ دینے کی ضرورت۔ اخبار لکھتا ہے کہ برسوں قبل نتنیاہو کو بائیکاٹ کے خطرے کا اندازہ ہو گیا تھا اور انہوں نے اپنے حامیوں اور کارندوں کے ذریعے اس کیمپین کو ختم کروانے کی بھرپور کوشش کی۔ ٹرمپ کے آنے سے ان کی راہ مزید ہموار ہو گئی اور امریکی صدر کے ذریعے عرب ممالک پر دباؤ ڈالا جانا شروع ہو گیا۔ ادھر یورپی ممالک کو بھی دوسری جنگ عظیم میں ان کے بقول یہودیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے بہانے بلیک میل کیا جانے لگا۔ یہود دشمنی اور صہیونی مخالف کو مترادف قرار دے کر فلسطینی کاس کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ عرب ممالک سے تعلقات معمول پر لانے کا اعلان کروا کر ان ممالک سے بی ڈی ایس کو مکمل طور پر ختم کروایا جا سکتا ہے، لہذا اب اپیل کا وقت ختم اور عرب عوام کی جانب سے فلسطینیوں کی کھلی حمایت کا وقت آ گیا ہے۔ اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان میں کچھ اہم سرخیوں پر، اور روزنامہ آگ کی یہ سرخی ہے، ترقی کو سیاست سے بالتر رکھا جائے، ہندوستان کے وزیر اعظم کا بیان۔ اودھ نامہ نے سرخی لگائی ہے، کورونا کے نئے اسٹرین کی ہندوستان میں انٹری۔ روزنامہ پاکستان کی سرخی ہے، نیب ٹیم خواجہ آصف کو لے کر احتساب عدالت پہنچ گئی۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں، اور پہلے روزنامہ جنگ کی تفصیلی خبر ہے، خواجہ آصف کی گرفتاری سیاسی ہے، بات کی بلاول بھٹو زرداری نے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے خواجہ آصف کی گرفتاری پر مذمت کی اور کہا کہ ان کی گرفتاری سیاسی ہے۔ ایک بیان میں بلاول بھٹو زرداری کہنا تھا کہ انتقام کی سیاست پاکستان کی جمہوریت اور سالمیت کے خلاف ہے۔ دوسری جانب اے این پی کے سربراہ اسفند یار ولی خان نے بھی خواجہ آصف کی گرفتاری کی مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نیب حکومتی ایما پر اپوزیشن کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ محمد آصف کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اور اب پروگرام کے سلسلے میں نیوز ایجنسیوں کی بعض سرخیوں پر نظر ڈالیں گے، اور فارس نیوز نے سرخی لگائی ہے، امریکہ خود اپنی مہم جوئی کے نتیجے کا ذمہ دار ہوگا، قطر کے وزیر خارجہ سے ڈاکٹر جواد ظریف کی گفتگو۔ وائی جے سی، ایرانی کورونا ویکسین لینے والوں کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، ویکسین تیار کرنے والے مرکز کے سربراہ حجت نیکی ملکی کا اعلان۔ مہر نیوز نے سرخی لگائی ہے، دمشق کے مضافات پر صہیونیوں کا میزائلی حملہ، چار افراد جاں بحق اور زخمی۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں، اور تسنیم نیوز ایجنسی کی تفصیلی خبر، میرے والد دلوں کے فاتح تھے، حاج قاسم کی میراث صہیونیوں کے قبضے کو ختم کر دے گی، زینب سلیمانی کا المیادین ٹی وی سے خصوصی انٹرویو۔ المیادین ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے جنرل قاسم سلیمانی کی بیٹی زینب سلیمانی نے بتایا کہ حاج قاسم جنگ کے میدان میں خاص ہیبت و ذہانت رکھتے تھے، آپ کا دل نرم تھا، لہذا حساس موقعوں پر بھی میدان سے کامیاب باہر آتے تھے۔ زینب سلمانی نے کہا کہ میرے والد ایک ایسے سیاسی اور فوجی کمانڈر نہیں تھے جو صرف آرڈر دیا کرتے ہیں، بلکہ وہ دلوں پر بھی حکومت کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عراق کے آمرلی میں فوجی کارروائی سے پہلے جب ان سے کہا کہ تھوڑے دن اور گھر والوں کے پاس رہ جائیں، تو انہوں نے کہا کہ میں کس طرح تمہارے پاس رہ سکتا ہوں کہ جب محاصرے میں پھنسے مظلوم نوجوان ہماری مدد کے منتظر ہیں۔ شہید جنرل قاسم سلمانی کی بیٹی نے کہا کہ حاج قاسم کو داعش کا خطرہ لبنان، ایران اور شام کی سرحد پر موجود نظر آیا، لہذا انہوں نے اس حقیقت کے پیش نظر شام اور عراق کا دفاع کیا۔ ان کی نظر میں یمن، ایران، شام، لبنان اور فلسطین کے عوام کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا۔ ٹی آر ٹی نے سرخی لگائی ہے، فلسطین پر 2008 میں صہیونی حملوں کی برسی، فلسطینی دھڑوں کی مشترکہ فوجی مشقیں۔ فلسطینی دھڑوں نے شدید محاصرے کے باوجود غزہ میں فوجی مشقیں کیں۔ ان مشقوں میں زمین سے سمندر کی جانب مار کرنے والے میزائل بھی آزمائے گئے۔ ان فوجی مشقوں کو غزہ کے جوائنٹ کمانڈ روم سے کنٹرول کیا گیا۔ ان مشقوں میں حماس سمیت متعدد مزاحمتی گروہوں نے شرکت کی۔ حماس کے ایک عہدیدار مشیر المصری نے ایک بیان جاری کر کے کہا کہ فلسطینیوں نے ثابت کر دیا کہ ممکنہ جنگ کی صورت میں اسرائیل کا کوئی بھی حصہ محفوظ نہیں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ میزائل ٹیسٹ کے علاوہ صہیونی فوجیوں سے براہ راست جھڑپ کے کئی سیناریوز کو مد نظر رکھتے ہوئے مشقیں انجام دی گئیں، جن کا مقصد مزاحمتی افواج کے طرز عمل میں بہتری لانا قرار دیا گیا ہے۔ اردو پوائنٹ نے سرخی لگائی ہے، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان رابطہ۔ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان رابطہ، تفصیلات کے مطابق منگل کے روز ملکی سیاست کے حوالے سے ایک ساتھ کئی بڑی سرگرمیاں ہونے کے بعد مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے درمیان رابطہ ہوا ہے۔ لندن میں موجود نواز شریف نے بذریعہ ٹیلی فون مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے رابطے کے دوران خواجہ آصف کی گرفتاری اور پیپلز پارٹی کی جانب سے اسمبلیوں کا حصہ رہنے کے فیصلے سمیت مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ واضح ہے کہ پی ڈی ایم اتحاد کو لیڈ کرنے والے اور اسمبلیوں سے مستعفی ہو کر حکومت مخالف لانگ مارچ کرنے کے حامی مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف دونوں رہنماؤں کو منگل کے روز سیاسی دھچکے لگے ہیں۔ ادھر پیپلز پارٹی نے اسمبلیوں سے مستعفی نہ ہونے کا فیصلہ کیا اور نواز شریف کی واپسی کی شرط عائد کر دی۔ اور اب کچھ اور سرخیاں۔ رویٹرز نے سرخی لگائی ہے، امریکہ میں نئی نوعیت کے کووڈ 19 کا داخلہ، بائیڈن ویکسین کی مستقبل کی جانب سے پر امید نہیں۔ مڈل ایسٹ آئی نے سرخی لگائی ہے، کووڈ لاک ڈاؤن کے اعلان کے باوجود صہیونی آبادکار ایک بار پھر مسجد الاقصی میں داخل ہوئے۔ اور فلسطین الیوم نے سرخی لگائی ہے کہ رکن شدید فوجی مشقیں مزاحمتی محاذ کے سپاہیوں کو خراج تحسین تھیں، اسماعیل ہنیہ۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام عین صحافت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ابھی آپ سامعین پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، اس کے بعد ریڈیو تہران کا اگلا پروگرام مقدس دفاع پیش کیا جائے گا، جس کے بعد ہماری نشریات کا آخری پروگرام انداز جہاں آپ سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے پہلے سماعت فرمائیے پروگرام مقدس دفاع، اور اپنے میزبان طہٰ شمیم کو اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں، عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں قرارداد نمبر 598 کی منظوری اور جنگ بندی کے بعد ایران اور عراق کے درمیان انجام پانے والے مذاکرات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ عزیز سامعین، ہم نے گزشتہ پروگراموں میں سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 598 کی منظوری، جنگ بندی پر عمل درآمد اور ایران و عراق کے درمیان مذاکرات کے سلسلے شروع ہونے اور اس میں حائل رکاوٹوں کے بارے میں مختصر گفتگو کی تھی۔ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں بھی عرض کیا تھا کہ مذاکرات کے پہلے مرحلے میں ایران اور عراق نے براہ راست مذاکرات کرنے کی بجائے سلامتی کونسل کی موجودگی میں مذاکرات کے سلسلے کو آگے بڑھانے کا طریقہ اختیار کیا۔ یہ مذاکرات نیو یارک اور جینوا میں ہوئے اور اس میں کئی نشیب و فراز آئے۔ صدام کی پوری کوشش تھی کہ میدان جنگ میں ہاری جنگ کو مذاکرات کی میز پر جیت لے۔ عالمی طاقتیں اور عالمی اداروں کے بعض افراد بھی صدام کے ساتھ ہم آہنگ تھے، جبکہ ایران اپنے اصولی موقع پر ڈٹا ہوا تھا اور انہی اصولوں کو سامنے رکھ کر مذاکرات کے سلسلے کو آگے بڑھانے کا متمنی تھا۔ ایرانی وزارت خارجہ میں ان مذاکرات کے حوالے سے 8 ورکنگ گروپ تشکیل دیے گئے تھے اور ایران کی مذاکراتی ٹیم کسی طرح کی ایسی لچک کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتی تھی جس میں میدان جنگ کی جیتی ہوئی جنگ مذاکرات میں شکست میں تبدیل ہو جائے۔ صدام کی مذاکراتی ٹیم ان مذاکرات میں گاہے بگاہے روڑے اٹکاتی اور زیادہ سے زیادہ مفادات اور فوائد سمیٹنے کی کوشش کرتی، جس کی وجہ سے مذاکرات کئی بار تعطلی کا شکار ہوئے۔ ایران اور عراق کے درمیان جنگ بندی کے اعلان کے 1.5 سال گزرنے کے باوجود مذاکرات کے میدان میں کسی طرح کی پیش رفت نہ ہو سکی۔ صدام نے اسی تناظر میں 21 اپریل 1990 کے دن ایران کے رہبر اور صدر مملکت کو ایک خط تحریر کیا اور تجویز دی کہ ایران اور عراق کے درمیان کسی بھی دوسرے ملک میں ایک سربراہی ملاقات ہونی چاہیے۔ اس کے لیے صدام نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جیسے شہروں کی تجویز بھی دی۔ صدام نے اس خط میں صدر ایران کو لکھا کہ ہمیں براہ راست ملاقات کرنی چاہیے، اس میں عراق جس کو اپنا حق سمجھتا ہے اور ایران جسے اپنا حق سمجھتا ہے اس کا حصول ممکن ہو جائے گا۔ صدام نے اس خط میں دونوں ملکوں کے دارالحکومتوں میں ایک دوسرے سے براہ راست رابطے کے لیے افراد کی تعیناتی کی بھی خواہش کا اظہار کیا۔ اس خط کے جواب میں 2 مئی 1990 کو صدام کے نام ایک خط جاری کیا گیا۔ اس خط میں لکھا گیا، سچی بات یہ ہے کہ اس خط میں جن راستوں اور خواہشوں کا اظہار کیا گیا، کاش جنگ شروع ہونے سے پہلے اس کا اظہار کیا جاتا اور مسلح فوجی بھیجنے کی بجائے یہ راستہ اپنایا جاتا تو جنگ وقوع پذیر نہ ہوتی اور دو مسلمان ملکوں کو اس 8 سالہ جنگ میں اتنا نقصان نہ اٹھانا پڑتا۔ اس وقت کے ایرانی صدر آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے صدام کے خط کے جواب میں مزید لکھا، ہم امن و سلامتی اور صلح کے لیے ہر کوشش کو خوش آمدید کہیں گے، لیکن ایران کے بعض علاقوں پر قبضے سے امن و صلح کا یہ راستہ جاری نہیں رہ سکے گا اور جامع امن کے قیام کے لیے ثمرآور بھی ثابت نہیں ہوگا۔ آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے جنگ کے تجربات کی روشنی میں صدام کو یاداوری کرائی اور کہا کہ مسائل کو دیر سے سمجھنے والے بھی اس بات کو درک کر چکے ہیں کہ فوجی حملے یا جارحیت سے ایران کے انقلاب کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، کیونکہ ایران کا اسلامی انقلاب ایران کی مسلمان قوم کے ارادوں پر استوار ہے اور جنگ و جدل انقلاب اسلامی کی بنیادوں اور ایرانی عوام کے عزم و ارادے کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ صدر ایران نے اس خط میں مزید لکھا کہ اس سے پہلے کہ سربراہان مملکت مذاکرات کی میز پر بیٹھیں، دونوں ممالک کے نمائندے دوستانہ تعلقات رکھتے ہوئے مذاکرات کی میز پر بیٹھیں اور اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 598 کے دائرہ کار کے اندر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ اس خط کے مندرجات سے واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ ایران نے نہایت احتیاط سے کام لیتے ہوئے صدام کی پیشکش کا جواب دیا۔ اس خط میں امن و صلح کا استقبال کرتے ہوئے ممکنہ خطرات اور اندیشوں کو بھی مد نظر رکھا گیا، کیونکہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد صدام کے مشکوک رویوں اور جارحانہ پالیسیوں کی وجہ سے صدام پر ہرگز اعتماد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ صدام نے اس خط کے جواب میں 19 مئی 1990 کو ایک مراسلہ بھیجا جس میں جنیوا میں دونوں ممالک کے سفیروں کی بجائے سربراہان مملکت کے مذاکرات کا مطالبہ کیا گیا۔ صدام نے اس خط میں قرارداد نمبر 598 کو دونوں ممالک کے درمیان ایک امن کا جامع اور دائمی فارمولہ بھی قرار دیا اور اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ عراق اس پر عمل درآمد کا پابند رہے گا۔ صدام نے ایران کے بعض علاقوں پر قبضے کے بارے میں کہا کہ یہ واضح ہے کہ جنگ بندی کے معاہدے کے بعد دونوں ممالک کی افواج اپنی اپنی سرحدوں میں واپس چلی جائیں گی اور کسی ملک کی ایک چوٹی، بالشت، بر زمین یا دریا جنگ بندی کے معاہدے کی روشنی میں کسی دوسرے کے قبضے میں نہیں رہے گا۔ ایران و عراق کے درمیان یہ خفیہ مذاکرات 1990 کے وسط سے 1990 تک جاری رہے۔ ان مذاکرات میں ایران کی نمائندگی سیروس ناصری اور علی خرم نے کی، جبکہ عراق کی طرف سے صدام کے سوتیلے بھائی برزان تکریتی نے ان مذاکرات میں صدام کی نمائندگی کی۔ یہ مذاکرات ہفتے میں دو یا تین بار انجام پاتے اور ان مذاکرات کے نتائج دونوں ملکوں کے سربراہان مملکت کو بھیج دیے جاتے۔ گویا سربراہان مملکت کو بھیجا گیا ہر مراسلہ مذاکرات کی کامیابی کی طرف ایک قدم ہوتا۔ ایران کی طرف سے اپنے مطالبات ایک ایک کر کے پیش کیے جانے اور صدام کی طرف سے ان کو مرحلہ وار قبول کرنے کے مزید اقدامات سامنے آئے، اور بعد میں اس بات کا علم ہوا کہ صدام ایران و عراق کے درمیان کشیدگی کو ختم کر کے اور اس حوالے سے اپنے کام کو جلدی سے ختم کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ کویت پر حملے کا ارادہ رکھتا ہے۔ صدامی فورسز نے انتہائی برق رفتاری سے 2 اگست 1990 کی آدھی رات کویت پر حملہ کر دیا۔ رات کے 2:30 بجے یہ کاروائی شروع ہوئی اور صبح 8 بجے تک جاری رہی۔ عراقی فورسز نے 8 گھنٹے کی کاروائی میں کویت پر قبضہ کر لیا۔ صدام کی اس کاروائی نے مشرق وسطی میں ایک نیا فتنہ پیدا کر دیا۔ اس حملے میں صدام کے 95,000 فوجیوں نے شرکت کی، جس کے مقابلے میں کویت کے 20,000 نا تجربہ کار فوجی چند گھنٹوں میں صدامی فورسز کے سامنے ڈھیر ہو گئے۔ صدام نے جس انداز سے کویت پر حملہ کیا وہ علاقائی ممالک کے لیے ہرگز قابل قبول نہ تھا۔ اس حملے میں صدامی فورسز نے کویت کے جدید ترین ہتھیاروں، جن کی مالیت 30 ارب ڈالر سے زائد تھی، پر قبضہ کر لیا۔ اس فوجی ساز و سامان میں 130 جہاز، 100 ہیلی کاپٹر، 70 بحری جہاز، 160 موبائل میزائل لانچر، سینکڑوں کی تعداد میں اینٹی ٹینک توپے میزائل اور 100 جدید ٹینک اور بختر بند گاڑیاں بھی شامل تھیں۔ عراق نے کویت کو اپنا نیا جزیرہ قرار دیتے ہوئے اپنے 7 جزیروں میں ایک کا اضافہ کر لیا۔ اس میں 17,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ اور 9 بندرگاہیں بھی شامل تھیں۔ ان علاقوں پر قبضے کے بعد عراق کی جیو اسٹریٹجیکل پوزیشن بہت زیادہ مضبوط ہو گئی۔ کویت پر قبضے کے بعد اس ملک کے تیل کے ذخائر بھی عراق کے قبضے میں آ گئے، اور اس قبضے کے نتیجے میں کویت کے 109 ارب بیرل تیل کے ذخائر صدام کے اختیار میں آ گئے۔ عراق کے پاس اس سے پہلے 75 ارب بیرل تیل کے ذخائر موجود تھے، جس نے عراق کو دنیا کے امیر ترین ممالک کی صف میں شامل کر دیا۔ کویت پر عراق کے حملے میں ایران نے غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کاروائی کی مذمت کی۔ ایران اس جنگ میں عراق کو مضبوط نہیں کرنا چاہتا تھا، اور صدام نے چونکہ ایک ہمسایہ مسلمان ملک پر جارحیت کا ارتکاب کیا تھا، اس کو بھی درست اقدام قرار نہ دیا۔ کویت ایران کے خلاف جنگ میں صدام کا اتحادی تھا، لیکن ایران کویت سے انتقام لینے کا خواہش مند نہیں تھا۔ ایران نے کویت پر صدامی جارحیت کے نتیجے میں مہاجر ہونے والے کئی کویتی باشندوں کو بھی اپنے ملک میں پناہ دی۔ صدام نے کویت پر حملے کے ایک دن بعد، یعنی 3 اگست 1990 کے دن، اپنے پہلے خطوط کے جواب لیے بغیر ایران کے صدر کے نام ایک اور خط لکھا۔ اس خط میں لکھا گیا، ہم ابھی تک اس انتظار میں ہیں کہ آپ ہمارے دو نمائندوں، یعنی وزیر خارجہ اور اقوام متحدہ میں عراق کے مستقل مندوب، جنہیں ہم نے مذاکرات کے لیے تعینات کیا ہے، سے مذاکرات کا سلسلہ شروع کریں، اور ہم آپ سے یا جن کو آپ اپنا نمائندہ بنائیں گے ان سے تقدیر ساز امن کے قیام کے لیے مذاکرات کے منتظر ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کویت پر حملے کے بعد صدام کو اس بات کا خوف تھا کہ ایران اس موقع سے فائدہ اٹھا کر عراق پر حملہ نہ کر دے، لہذا اس نے ایران کو مذاکرات کا لالچ دے کر اس عمل سے باز رکھنے کی کوشش کی، اور ایران کو اس بات کا موقع نہ دیا کہ وہ عراق کی پشت پر حملہ آور ہو کر کویت میں ہونے والی جنگی کاروائی سے عراق کی توجہ کو ہٹا دے اور ایک نئی جنگ میں الجھ جائے۔ سامی صدام کے اس خط کے جواب میں ایرانی صدر نے کیا جواب دیا، اس کا ذکر آئندہ پروگرام میں کریں گے۔ تو اس وقت تک اجازت دیں، خدا حافظ و ناصر۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم, علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے شہدائے محاذ استقامت کی برسی کی تیاریاں. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ہمارے ساتھیوں نے بھی ایک رپورٹ تیار کی ہے, پہلے سے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
سردار محاذ استقامت جنرل قاسم سلیمانی اور عراق کی عوامی رضاکار فورس کے ڈپٹی کمانڈر جنرل ابو مہدی المہندس کی مظلومانہ شہادت کی پہلی برسی کے پروگراموں کی پوری دنیا میں مختلف سطحوں پر تیاریاں جاری ہیں اور اس سلسلے میں ابھی سے پروگرام شروع ہو چکے ہیں. پاکستان اور ہندوستان میں بھی مختلف عوامی حلقوں اور تنظیموں کی جانب سے شہداء استقامت کی پہلی برسی کے پروگراموں کی تیاریاں پورے عروج پر ہیں. پاکستان سے اطلاعات ہیں کہ ملک کے سبھی شہروں میں عوامی سطح پر اور تنظیموں کی سطح پر شہداء استقامت کی برسی کے پروگرام شروع ہو چکے ہیں اور برسی کے موقع پر پورے ملک میں پرشکوہ انداز میں پروگرام منعقد کرنے کی تیاریاں جاری ہیں. پاکستانی عوام کا کہنا ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی مظلوم فلسطینیوں کے بہت بڑے حامی اور قبل اول کی آزادی کی تحریک میں پیش پیش تھے اور ایک ایسے وقت جب بعض عرب حکومتوں کی جانب سے غاصب ذہنی حکومت کو تسلیم کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے تو شہید قدس جنرل قاسم سلیمانی کی یاد تازہ کرنا درحقیقت مسئلہ فلسطین کو ایک بار پھر عالمی سطح پر اٹھانا اور فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرنا ہے. ہندوستان میں بھی مختلف تنظیموں کی جانب سے پورے ملک میں شہداء استقامت کی برسی کے پروگراموں کا اعلان کیا گیا ہے. ہندوستان میں اگرچہ کرونا کی بندشوں کی وجہ سے بڑے شہروں میں بڑے بڑے اجتماعات تو شاید نہ ہو سکیں, لیکن متوسط اور چھوٹے شہروں میں برسی کے پروگراموں کا اہتمام کیا گیا ہے, جبکہ بڑے شہروں میں بھی ویبینار اور حفظان صحت کے اصولوں کی پابندی کے ساتھ جلسوں اور مجالس اور سیمیناروں کا اہتمام کیا جائے گا. جنرل قاسم سلیمانی کو دلوں کا بھی سردار کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پوری دنیا کے مظلوموں اور خاص طور پر مغربی ایشیا کے مظلوم عوام اور خاص طور پر شام, عراق اور یمن کے عوام کے خلاف سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور عالمی سامراج اور آل سعود کے پروردہ خونخوار دہشت گرد گروہ داعش کی خطے میں کمر توڑ کر رکھ دی. یہی وجہ تھی کہ امریکہ نے انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے ریاستی دہشت گردی کا سہارا لیا اور انہیں اور ان کے ساتھیوں کو بہیمانہ طریقے سے شہید کر دیا. امریکہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کر کے استقامتی محاذ کو ختم کر دے گا, لیکن جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کو جنرل قاسم سلیمانی سے جتنا خوف ان کی زندگی میں تھا اس سے زیادہ اب ان کی شہادت کے بعد ہے, کیونکہ وہ دلوں کے سردار ہیں اور شہادت کے بعد بھی ان کی حکومت حریت پسندوں اور انقلابیوں کے دلوں پر جاری ہے اور ہر طرف سے ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ انتقام اور سخت انتقام. چنانچہ جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے بھی فرمایا ہے کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کے خون کا انتقام ہر حال میں لیا جائے گا اور دنیا دیکھے گی کہ انتقام کیسا اور کس نوعیت کا اور کتنا سخت ہے.
جناب, اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ممتاز سیاسی مبصر جناب گلشن عباس نقوی صاحب کو, اور اس کے علاوہ بھی ہندوستان اور پاکستان سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہوں گے معزز مہمان. مگر آغاز کرتے ہیں یہاں پر اپنے مہمان جناب گلشن عباس نقوی صاحب سے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
گلشن عباس نقوی صاحب, سردار محاذ استقامت جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد اور اسی طرح ابو مہدی المہندس جو کہ عراق کی عوامی رضاکار فورس کے انتہائی سینئر کمانڈر اور ڈپٹی کمانڈر تھے, ان کی شہادت کے بعد آپ علاقے میں خاص طور پر خطے میں استقامتی محاذ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ داعش کو امریکہ وجود میں لے کر آیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو اسلام کا اور وہ پہلو تھا کہ اسلام کو بدنام کرنا, لیکن اس کے ساتھ جب سیاسی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو خطے میں اسرائیل کو مضبوط کرنا چاہتا تھا اور خاص طور پر عراق اور شام میں جو تیل کے ذخائر ہیں ان پر وہ اپنی نظریں جمائے ہوئے تھا. چونکہ اب سے پہلے تک بہت سے افراد اور مبصر یہ سمجھ رہے تھے کہ امریکہ جو ہے وہ داعش کے ذریعے صرف بشار اسد کی حکومت کو اس لیے گرانا چاہتا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف ہے, لیکن آہستہ آہستہ مزید اس کے بارے میں جو ہے وہ نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ صرف یہی ایک وجہ نہیں تھی. ایک وجہ تو خیر یہ تھی, لیکن اس کے علاوہ شام میں تیل و گیس کے جو ذخائر ہیں اور عراق میں ہیں تو ان پر بھی اس کی نظر تھی, اور اس کے لیے پھر داعش وجود میں لے کر آئے اور اپنے سارے مقاصد حاصل کرنے کے لیے. اس کے بعد چونکہ صورتحال جو تھی وہ ایسی ہو چکی تھی کہ اگر کسی طرف سے خاص طور پر اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے استقامت کا مظاہرہ نہ کیا جاتا اور خود وہاں کی جو حکومتیں ہیں شام اور عراق کی جو حکومتیں ہیں ان کی طرف سے امریکہ کے اس گھنونے اور دہشت گردانہ اقدام کے خلاف کارروائی نہ کی جاتی تو بہت ممکن تھا کہ داعش عراق پر اور شام پر حتیٰ کہ قبضہ کر لیتی جیسا کہ داعش بغداد کے قریب تک پہنچ چکی تھی تو ایسی صورتحال میں ایک گروہ تشکیل دیا گیا استقامتی گروہ جو ہے وہ وجود میں لایا گیا تو ظاہر ہے کہ جب شروع شروع میں کسی بھی گروہ کو کسی تنظیم کو قائم کیا جاتا ہے تو اس میں وہ اتنی زیادہ پاورفل نہیں ہوتی طاقتور نہیں ہوتی لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت ہی
ایسا نہیں کہ استقامتی گروہ تو تھے ان کو اور منظم کیا گیا ان کو اور وسعت دی گئی
جی
فلسطین میں تو پہلے سے تھے
جی فلسطین میں تو تھے لیکن میں بات کر رہا تھا شام اور عراق کے حوالے سے تو آہستہ آہستہ بہت کم عرصے میں ہم نے دیکھا کہ یہ
فلسطین سے کہ میں اگر حزب اللہ کی بات نہ کروں تو ظاہر ہے کہ جی بہت بڑی
جی چونکہ پروگرام کا آغاز ہے ابھی تو جی ظاہر ہے
نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ فلسطین اور لبنان میں کہ حزب اللہ تو ظاہر ہے کہ چھ روزہ جنگ جو تھی وہ 33 روزہ جنگ 2006 کی تو ظاہر ہے کہ حزب اللہ لبنان نے نہ کچھ انہیں چبائے تھے
جی بالکل ہاں نہیں وہ تو ایک الگ داستان ایک الگ جی باب ہے کہ وہ اس کا مقابلہ تو صہیونی حکومت کے ساتھ تھا اور صہیونی حکومت کو جس کو کہ خود عرب بہت سارے عرب ممالک مل کر بھی شکست نہیں دے سکے تھے اس کو جو ہے وہ حزب اللہ اکیلی ایک جماعت نے شکست دی تو یہ تو حزب اللہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے
بہت شکریہ چلتے ہیں اس وقت پاکستان جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پاکستان کے ممتاز سیاسی مبصر جناب نادر بلوچ صاحب السلام علیکم جناب
جی علیکم السلام
نادر بلوچ صاحب ایک سال کا عرصہ ہو چکا ہے جنرل قاسم سلیمانی کی مظلومانہ شہادت کو اور اسی طرح عراق کے عظیم کمانڈر ابو مہدی المہندس کی شہادت کو اس عرصے میں آپ نے خطے کی صورتحال کو کس طرح سے دیکھا ظاہری طور پر ان کے نہ ہونے سے کیا امریکہ جو حاصل کرنا چاہتا تھا اسے کچھ ملا
بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ اقبال ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا ایک عظیم شخصیت یقیناً ہم سے چھن گئی ایک ایسی شخصیت کے کرشماتی شخصیت کے مالک جو جہاں جاتے جو مسئلہ مشکل ہوتا وہ حل ہو جاتا ایک ایسی شخصیت کے جس نے مزاحمتی تحریکوں کو اپنے آغوش میں لیا اور ان کو جو ہے اس طرح پروان چڑھایا کہ وہ امریکہ اور اس کے حواری اور انہوں نے جتنے بھی تانے بانے بنے تھے ان کی سازشوں کے آگے رکاوٹ بنے عموماً ہوتا یہ ہے کہ دشمن کی شناخت کر لینا آسان ہوتا ہے لیکن دشمن کی اسٹریٹجیز کو اس کو کاؤنٹر کرنا اور کاؤنٹر اسٹریٹجیز کو عملی طور پر کرنا میرے خیال میں یہ شہید قاسم سلیمانی کا ایک خاصہ تھا اور شہید ابو المہدی مہندس جو ہے انہوں نے اس پہ عملی طور پر دکھایا اور دشمن کو مجبور کیا کہ وہ اس کا مقابلہ کرنے کی بجائے اس کو اپنے راستے سے ہٹائے میرے خیال میں شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد ہم نے دیکھا کہ عراق کے تقریباً 9 ایئر بیسز میں سے 6 سے 7 غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو خالی ہو چکے ہیں اور اب آئے روز ان پر اٹیک ہونا اور اس مزاحمتی تحریک میں آئے روز اضافہ ہونا اور اس وقت امریکہ جو ہے پریشان ہے اور اپنے جو ان کا وہاں پر سفارت خانہ ہے بغداد میں وہ غیر محفوظ ہے ان کی ٹریولنگ جو ہے ان کا جو زمینی سفر ہے وہ جو موومنٹ ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے اور وہ بار بار عراق پر زور دے رہے ہیں کہ وہ ان کے تحفظ کو یقینی بنائیں تو میرے خیال میں یہ ان دونوں شخصیات کے خون کا نتیجہ ہے کہ آج امریکہ مجبور ہے کہ وہ ایئر بیسز خالی بھی کر رہا ہے اور اس کو اب اس خطے میں اپنے وجود کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے تو تحریک جو ہے وہ بڑی ہے خوف کے بادل جھٹے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ اب یہ زیادہ عرصہ اس ناپاک وجود کا جو ہے اس خطے میں مزید کوئی حصہ برقرار ہے یقیناً مشکلات ہیں مسائل ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزاحمت کے علم بردار مزاحمت کے جو لوگ ہیں وہ ہر روز گزرتے دن کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں رک نہیں رہے اور شہید کا خون انشاءاللہ بائے گا نہیں جائے گا اور ان کے جو امین ہیں وہ اس کی امانت کو اپنے اس کے پیغام کو آگے پہنچا رہے ہیں
جی نادر بلوچ صاحب ابھی ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان کر رہے تھے کہ استقامتی محاذ کو ایک نئی شکل ایک نئی روح ایک نئی جان عطا کی ان سرداروں نے اور ان شہدا نے بہت سے مبصرین کا بلکہ خطے کے عوام کا جو ذرا سے بھی حالات پر نظر رکھتے ہیں ان سب کا اس بات پر یقین ہے کہ اگر جنرل قاسم سلیمانی کی یہ تدبیر نہ ہوتی تو آج بھی عراق میں 1.5 لاکھ امریکی فوجی موجود ہوتے جو گھٹ کر اب ان کی تعداد چند ہزاروں میں رہ گئی ہے. عراق کے عوام کو اس طرح سے آمادہ کرنا, اس بارے میں آپ جنرل قاسم سلیمانی کے کردار کو کس طرح سے خراج عقیدت پیش کریں گے؟
میرے خیال میں عراق کے عوام کو اگر جو نظر رکھتے ہیں, عراق کے عوام کی تاریخ جانتے ہیں, تو بہت مشکل کام تھا. ایک ایسی قوم کے جس کے ساتھ دشمن نے جو ہے ایران کے ساتھ تقریباً 8 سے 9 سال جنگ لڑوائی, تقریباً لاکھوں افراد شہید ہوئے, ایک دشمنیاں پیدا کی گئی, لیکن ہم نے دیکھا کہ شہید قاسم سلیمانی نے ایک عظیم تدبیر کے ساتھ اس قوم کو اپنے حق میں لائے اور اس چیز پہ قائل کیا کہ ہمارا دشمن امریکہ ہے, ہم سب ایک دوسرے کے دوست ہیں, بھائی ہیں, مسلمان ہیں. ہم نے دیکھا جب داعش آگے بڑھ رہی تھی اور بغداد سے چند کلومیٹر رہ گئی تھی تو یہ شہید قاسم سلیمانی تھے جو ان کے دفاع کے لیے خود پہنچے, اور خود جب ہم دیکھتے ہیں کہ سید حسن نصر اللہ کے انٹرویوز, ان کی ملاقاتوں کا احوال, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شہید ہر وقت آمادہ رہتے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ وہ عراق کے محاذ پر شہید ہوں. تو میرے خیال میں عراق کے عوام کے لیے بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم رنگ, نسل, زبان کچھ بھی الگ ہو, لیکن جو تعلق ہے اسلام کا, مسلمان کا, ولایت کا, وہ مختلف نہیں ہو سکتا. تو اب مدد چاہتا ہوں. ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے سازش کے تحت وہاں پر مظاہرے کرائے, وہاں پر فنڈنگ کی, بغداد میں کتنی عرصے یعنی کہ یہاں پر احتجاج چلتا رہا, یہ سب صورتحال شہید کے اس تدبیر کے نتیجے میں ناکام ہوئی.
اس وقت چلتے ہیں ہندوستان, جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ہندوستان کے سینئر طرز نگار اور سینئر صحافی جناب محمد احمد کاظمی صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی کاظمی صاحب, آپ عراق کے حالات سے کافی اور اس پر گہری نظر ہے آپ کی, اور شام اور یوں کہا جائے کہ مغربی ایشیا کے حالات پر آپ کی گہری نظر ہے. جنرل قاسم سلیمانی شہید کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دلوں کے سردار ہیں, آپ دیکھیں کہ کمانڈر ہونے کی حیثیت سے وہ ٹی وی پہ زیادہ نہیں آتے تھے, میڈیا کے سامنے زیادہ نہیں آتے تھے, جس طریقے سے سیاسی شخصیات سامنے آتی ہیں اس طرح سے ظاہر ہے کہ ان کی اپنی ایک خاص وجوہات تھیں جس کی وجہ سے میڈیا کے سامنے اتنا نہیں آتے تھے. اس کے باوجود پوری دنیا میں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں, انہیں دلوں کا سردار کہا جاتا ہے. میں نے عرض کیا ابھی کہ کیا صرف فوجی جو ان کی خصوصیت تھی اس وجہ سے یہ دلوں پر حکومت کر رہے ہیں, یا اور بھی کچھ ان میں خاصیت اور ان کے اندر کچھ اور کمالات پائے جاتے تھے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جنرل قاسم سلیمانی اسلامی انقلاب کے محب ترین افراد میں سے تھے, یعنی انقلابی جو فارسی کی اصطلاح میں جس طرح سے آپ لوگ کہتے ہیں انقلابی, وہ واقعی حقیقی انقلابی تھے, اور وہ امام خمینی کی ان تعلیمات اور آیت اللہ خامنائی کے ساتھ کام کرنے کا جو اثر وہ ان کی زندگی میں تھا, اور جتنے بھی انقلاب کے جو شروعاتی دور کے جو رہنما رہے ہیں اور اب تک بھی, ان کے اندر یہ خوبی بہت ہی کامن ہے کہ وہ اپنے آپ کو جاہ و جلال کے ساتھ پیش کرنا نہیں چاہتے, سادگی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور عوام کے درمیان رہنا چاہتے ہیں, اور وہ ہمیشہ چونکہ اپنے آپ کو خدا کے نزدیک محسوس کرتے ہیں, عوام کی خدمت اور خاص طور پہ اپنے ملک کی حفاظت اور انقلاب کی حفاظت, وہ جب مشن لے کر کے چلتے ہیں تو وہ پھر اپنی ذاتی جاہ و جلال اور دکھاوا, جسے میں کہہ سکتا ہوں سادہ زبان میں, اس طرف ان کی توجہ نہیں رہتی. یہ جو انقلاب کو مضبوط کرنے والے افراد رہے ہیں اور ہیں, ان میں یہ خوبی ہے, اور اسی خوبی کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں خدا کی خوشنودی اور عوام کی محبت انہیں ملتی ہے.
کاظمی صاحب, حسن رسول اللہ صاحب کا بیان آیا, اور ظاہر ہے کہ اس طرح کے بیانات قائدین کی طرف سے پہلے بھی آتے رہے ہیں کہ ان سرداروں اور ان جنرلوں کی شہادت میں صرف امریکہ کا ہی ہاتھ نہیں بلکہ اسرائیل اور سعودی عرب کا بھی. اسرائیل تو سمجھ میں آتا ہے, ظاہر ہے کہ اسرائیل مسلمانوں کا ازلی اور ابدی دشمن ہے, سعودی عرب کیوں اس جرم میں, اس دہشت گردی میں شریک ہوا؟
نہیں دیکھیں, سعودی عرب کو اس سے بچا کر کے نہیں دیکھا جا سکتا، چونکہ اب جس طرح سے اسرائیل اور سعودی عرب کے تعلقات نزدیک کھلے طور پر سامنے آ رہے ہیں وہ پہلے سے موجود تھے، اور اسرائیلی پلان پر مسلسل سعودی عرب کام کرتا رہا ہے، اور ایران کو چونکہ دشمن کے طور پر بتایا گیا ہے ان تمام عرب ملکوں کو، تو اسی لیے شہید سلیمانی بھی ان کے اتنے ہی بڑے دشمن تھے۔ تو یہ ابھی حال ہی میں جو ابھی دو دن پہلے انٹرویو حزب اللہ کے رہبر حسن نصر اللہ کا ہے، انہوں نے تو کھل کر کے کہا ہے، انہوں نے تو اس حد تک بھی کہا ہے کہ نہ صرف ان دونوں کمانڈروں کے کی شہادت میں کے قتل میں سعودی عرب کا ہاتھ تھا، بلکہ خود حسن نصر اللہ کے خلاف بھی، یعنی ان کو بھی قتل کرنے کی جو سازش اسرائیل کے ساتھ انہوں نے بنائی ہے اس میں بھی سعودی عرب کا ہاتھ ہے، اور انہوں نے اس حد تک بھی کہہ دیا کہ کنگ سلمان اور محمد بن سلمان جب دونوں سفر کرتے ہیں، دونوں نے الگ الگ سفر کی امریکہ کے ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد، تو ان کے ایجنڈے پر یہ باقاعدہ تھا کہ حسن نصر اللہ کو بھی قتل کرانا ان کے مقصد میں شامل تھا۔ تو سعودی عرب تو مسلسل اس پورے علاقے میں اسرائیل کے پروجیکٹ پر عمل کرتا رہا ہے، یمن کی جنگ جو ہے وہ بھی اسی پروجیکٹ کا حصہ ہے، تو سعودی عرب مسلسل صرف دنیا کو دکھانے کے لیے وہ خادم الحرمین رہے ہیں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کے خادم۔
بہت شکریہ جناب کاظمی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے ناظرین، آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی ایک گفتگو ملاحظہ فرمائی، کردار اور نظریہ باقی رہتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس نے امریکی ایوانوں پر لرزہ طاری کر رکھا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، بہت شکریہ۔ Thank you.